جملة مرحومين وشهداء وبالخصوص للشهيد عظيم الشان کے لیے سید سکلین کے لیے یہ مجلس برپا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ضرور پڑھیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وآل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون درود پڑھیے محمد و علیہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رائے خدا میں جان دینے والوں کو تحسین و تعظیم کے طور پر یہ فرمایا کہ آپ انہیں مردہ گمان نہ کرو جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں، یہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ، اس کا شان نزول یہ تھا کہ مدینہ میں جب ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے جان بازوں نے راہ خدا میں اپنی جان دی، منافقین مدینہ کے اندر تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور شریک نہیں تھے، انہوں نے ان شہداء کے بارے میں ایسے اظہار نظر کیے کہ جنہیں قرآن نے نقل کیا ہے، پہلے خدا بن تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی سرزنش کی، توبیخ کی، اور بعد میں مقام و منزلت شہداء بیان فرمایا ہے۔ منافقین کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں جنگ احد میں، اگر یہ ہمارے مشورے پر عمل کرتے، ہمارے کہنے پر عمل کرتے، یہ بچ جاتے، زندہ بچ جاتے، آج ہمارے درمیان موجود ہوتے اور گستاخی کرتے ہوئے، ہتاکی کرتے ہوئے شہداء کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یہ لوگ نافہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے مر گئے، جو کچھ ہم انہیں سمجھا رہے تھے، ہم انہیں بتا رہے تھے، اس پر عمل کرتے تو آج ہمارے درمیان موجود ہوتے، نہ ان کے بچے یتیم ہوتے، نہ ان کی بیویاں بیوہ ہوتی، اور نہ ان کے جسم تلواروں، نیزوں اور خنجروں سے زخمی ہوتے، پارا پارا ہوتے، یہ بھی دوسروں کی طرح کھا پی رہے ہوتے، چل پھر رہے ہوتے، گھوم رہے ہوتے اور زندگی کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کو منافقین کا یہ تفکر اور یہ سوچ بہت بری لگی اور فرمایا کہ یہ منافقت ہے، نفاق کی ایک علامت ہے، چھپی ہوئی منافقت دلوں کے اندر وہ یہی ہے کہ جب انسان راہ خدا میں شہید ہونے والے راہ خدا میں جان دینے والے لوگوں کو یہ کہے کہ یہ اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، یہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، منافقین اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند سمجھتے تھے کہ جو ہم جو بچ گئے ہیں اور میدان کارزار میں نہیں اترے، یہ ہماری چالاکی ہے، یہ ہماری ہوشیاری ہے، اور جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں انہیں سمجھتے تھے یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ خداوند نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اصل احمد و بے وقوف یہی لوگ ہیں جو راہ خدا سے دور رہتے ہیں، جن کی زندگی بھی راہ خدا میں بسر نہیں ہوتی اور جن کو موت بھی راہ خدا میں نہیں آتی۔ اور اس کے بعد مقام و منزلت شہداء بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ جن کو سمجھ رہے ہو یہ مر گئے ہیں اور تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو، یہ جو مر گئے ہیں، جن کی گردنیں کٹ گئی ہیں، جن کے سینے چھلنی ہیں، جن کی نبض تھم گئی ہے، جن کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے، جو اب تمہارے درمیان نہیں ہیں، بظاہر تم یہ سمجھتے ہو کھاتے پیتے نہیں ہیں، سانس نہیں لیتے، تنفس نہیں لیتے، یہ زندہ ہے خدا کے ہاں، اور انہیں کہا تم مر گئے ہو، مردہ تم ہو، تمہارے اندر زندگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ عظیم منزلت خداوند تبارک و تعالیٰ نے فقط شہداء کے لیے بیان کی ہے۔ کیوں شہید کو اتنا عظیم قرار دیا گیا؟ شہید کو کس وجہ سے اتنی عظمت نصیب ہوئی ہے؟ نہ ایک زخم کی وجہ سے اور نہ ایک گولی کی وجہ سے۔ میٹل کی گولی میں اتنی خاصیت نہیں ہوتی کہ کسی معمولی انسان کو غیر معمولی بنا دے۔ آئے دن لوگ گولیوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، سبھی طبقوں سے تعلق رکھنے والے گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، جان دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ان کی موت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اتنا نہیں سراہا، نہ ان مرنے والوں کو، شہید کو فقط اتنی تعظیم کی اور اتنی عظمت شہید کے لیے بیان کی ہے۔ عزیزان، شہید کی عظمت کا راز فقط مرنے میں نہیں ہے، شہید کی عظمت کا راز اس کے جینے میں ہے۔ کہاں جینے میں؟ راہ خدا میں جینے میں۔ مشکل مرنا نہیں ہے، مرتی آج دن دنیا مر رہی ہے، خودکشی کر رہے ہیں، جنگوں کے اندر مر رہے ہیں اور حوادث کے اندر مر رہے ہیں، بعضوں کو یقین بھی ہے ہم مر جائیں گے، اور جہاں یقین ہے موت کا وہاں پہنچ جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی موت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ موت کی قیمت اس چیز سے بنتی ہے جس سے حیات کی قیمت بنتی ہے، اور حیات کی قیمت راہ خدا میں آنے سے بنتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہید کی عظمت کا راز سبیل خدا میں ہے۔ سب سے مشکل کام یہی ہے، سبیل خدا پہ آنا، راہ خدا پہ آنا۔ راہ خدا پہ آنے کے لیے انسان کو بہت سارے راستے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کی گلی میں بھی ہو اور دنیا کی گلی میں بھی ہو، غیر خدا کی گلی میں بھی ہو۔ راہ خدا میں آنے کے لیے ساری گلیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، سارے راستے ترک کرنے پڑتے ہیں، یہ دشوار ترین کام ہے، اور شہید یہ سب کچھ کرتا ہے۔ جب اس کو راہ خدا پہ موت آتی ہے تو راہ خدا پہ موت اسی وقت آتی ہے جب وہ ہوتا ہے راہ خدا پر، جب سب کچھ ترک کر کے گلی کوچے چھوڑ کر جب راہ خدا پہ آ جاتا ہے، یہاں اس کی زندگی بھی عظیم ہے، سعادت ہے، اور اس کی موت کا نام بھی شہادت ہے۔ اگر راہ خدا پہ انسان آ جائے، نہ مرے تو سعید ہے، مر جائے تو شہید ہے۔ اور راہ خدا پر تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر راہ خدا پر آ گیا، حتیٰ اگر اس کو گولی نہ بھی لگی اور تبھی موت مرا، تو بھی شہداء ہی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی حب اہل بیت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. دو معنی اس حدیث کے ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے عزیزان کہ اہل بیت کی محبت انسان کو لے جاتی ہے اونچائی شہادت تک. یہ راستہ ہی ایسا ہے, یہ محبت انسان کو گھروں میں نہیں رہنے دیتی, آسائش میں نہیں رہنے دیتی, یہ محبت کھینچ کے لے آتی ہے بھائی. محبت شے ہی اسی چیز کا ہے, نام ہی اسی چیز کا ہے. کوئی محب اپنے گھر میں نہیں مرتا, ہر محب اگر سچا محب ہے. کوئی عاشق اپنی گلی میں نہیں مرتا, عاشق وہ ہوتا جو معشوق کی گلی میں مرے, جو معشوق کے آستانے میں سر جا کر کٹائے اپنا, جو محبوب کے آستانے میں سر کٹائے جا کر اپنا. جب اہل بیت کو محبوب مان لیا, جب اہل بیت کی محبت کا تحفہ خدا نے کسی کے دل میں ڈال لیا, تو جس طرح اس کی زندگی حب اہل بیت میں گزری ہے, اس کو موت بھی اسی در پر آئی. اس محبت کا اثر یہ ہے, سچا محب ہے ہی وہی کہ جو اس راہ میں جان بھی اپنی دے دیتا ہے. مشکل کام یہی ہے, شہید کی عظمت کا راز یہی ہے, راہ خدا پہ آنا. دنیا بہت ہے, بازار بھرے ہوئے ہیں, شہر بھرے ہوئے ہیں, دیہات بھرے ہوئے ہیں, کوچے بھرے ہوئے ہیں, گلیاں بھری ہوئی ہیں, کسی کو کوئی نہیں چھیڑتا. ڈھونڈ کے محب اہل بیت کو آ کر شہید کیا جاتا ہے. اتنی دنیا میں, اتنی بھری ہوئی دنیا کے اندر فقط انہیں محب اہل بیت نظر آتا ہے مارنے کے لیے, اس لیے کہ یہ درجہ کسی اور کے لیے جچتا ہی نہیں. شہادت کی موت کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. بہت عظیم درجہ ہے شہید کا, بہت عظیم درجہ ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم سے بچھڑ گئے عزیز, ہم سے بچھڑ گئے بزرگ, ہم سے بچھڑ گئے اپنے بھائی. دکھ ضرور ہوتا ہے, فراق کا دکھ ضرور ہوتا ہے, لیکن مکتب شہادت میں شہادت افسوس کا مقام نہیں, فخر کا مقام ہے. فخر کا مقام ہے. وہ خاندان فخر کریں جنہوں نے راہ خدا میں شہید پیش کیا ہے, جن کا سرمایہ خدا نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے, کام آیا ہے. اور خصوصاً مکتب تشیع, مذہب تشیع, اس کا آغاز, اس کی آبیاری, اس کی بقا ہی شہادتوں سے ہے. یہ اٹھا میدان شہادت سے, یہ بڑا میدان شہادت سے, یہ پھیلا میدان شہادت میں. اور یہ غلط فہمی ہے, یزیدیوں کی غلط فہمی ہے, یزید پرستوں کی غلط فہمی ہے, یزید کے پیروکاروں کی غلط فہمی ہے کہ پیروان حسین ابن علی کو قتل کرنے سے یہ مذہب ختم ہو جائے گا. جس مذہب کو شہادت و خون سے جلا ملتی ہے وہ بلا قتل و شہادت سے کیسے مٹ سکتا ہے؟ اگر مٹتا تو کربلا میں ہی ختم ہو جاتا ہے, وہی ختم ہو جاتا, چونکہ وہاں کسی کو چھوڑا نہیں گیا. یہ غلط فہمی ہے. ورثہ شہید کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے راہ خدا میں یہ سرمایہ پیش کیا ہے. پہلے اگر دین کے متعلق ایسے ہی ہے, دنیا میں بھی انسان جس چیز پر سرمایہ نہیں لگاتا اس کی اتنی قیمت قدر اس انسان کی نظروں میں نہیں ہوتی, لیکن جس جگہ انسان سرمایہ لگا دیتا ہے, پیسہ لگا دیتا ہے, مال لگا دیتا ہے, پھر اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اس کے لیے. دین کے وارث کون ہیں؟ راہ شہداء کے وارث کون ہیں؟ ائمہ کے وارث کون ہیں؟ حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام دربار یزید میں اپنا تعارف کروایا, فرمایا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ سن لیں میں کون ہوں. عجیب تعارف امام علیہ السلام نے کروایا. کس طرح سے کروایا؟ پہلے یہ ذکر کیا کہ میں کون ہوں، اپنے اجداد و اسلاف کا نام لیا، لیکن اجداد و اسلاف کے نام کے ساتھ ساتھ یہاں تک آ گئے امام، فرمایا کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن کعبہ، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں۔ یہ کیسا تعارف ہے جو امام علیہ السلام کروا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کعبہ کے اندر جا کر کعبہ کے گرد طواف کرنا، زمزم کے چند گھونٹ پی لینا، منا کے اندر جا کر قربانی کرنا، عرفہ کے اندر وقوف کرنا، اس سے انسان حج کا کعبہ کا وارث نہیں بنتا۔ یہ شاعر خدا ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، ان شاعر اللہ کی تعظیم کر کے کوئی انسان ان کا وارث نہیں بنتا۔ ان کا وارث کون بنتا ہے؟ ان کا وارث وہ ہے جنہوں نے اس کی حرمت بچائی ہے، جنہوں نے اس کا تقدس بچایا ہے، جنہوں نے کعبہ و زمزم کی حرمت بچانے کے لیے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ جاتے تو بہت ہیں کعبہ میں، فرمائے لیکن تم کعبہ کے وارث نہیں ہو، کعبہ کا وارث میں ہوں، اس لیے تم محفوظ کعبہ میں عبادت تو کر سکتے ہو لیکن غیر محفوظ کعبہ کی حرمت نہیں بچا سکتے ہو۔ تم محفوظ زمزم کی گھونٹ تو پی سکتے ہو لیکن زمزم کے تقدس نہیں بچا سکتے ہو۔ یہ ہم نے بچایا، ہم نے قربانی دی۔ امام علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی دین کے لیے قربانی دے گا وہ دین کا وارث ہے۔ ہر شخص جو دین سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ دین کا وارث نہیں ہے۔ دین سے فائدہ اٹھانے والا دین کا وارث نہیں ہے، دین کو بچانے والا دین کا وارث ہے۔ قرآن مجید نے متقین کا ذکر کیا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جان لیں کہ دین کا سارا دار و مدار تقوی پر ہے، تقوی روح دین ہے، سب کچھ تقوی کے ساتھ مشروط ہے۔ قرآن متقین کے لیے ہے، جنت متقین کے لیے ہے، عاقبت متقین کے لیے ہے، نجات متقین کے لیے ہے، اور سب سے بڑھ کر خداوند نے جو لطف و نعمت تشیع کو عطا کیا، مسلک امامت، امام بھی امام المتقین ہیں۔ نہ قرآن کا تعلق غیر متقین سے ہے، نہ قیامت کا تعلق اور جنت کا تعلق غیر متقین سے ہے، نہ علی کا تعلق غیر متقین سے ہے۔ الجنت اُزلفت للمتقین والعاقبۃ للمتقین، اور قرآن کے بارے میں فرمائے کہ ہدن للمتقین، اور امیر المومنین امام المتقین۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین کسی حلیے و بہروب کا نام نہیں ہے، تقوی ایک راستے کا نام ہے، جو اس راستے پہ چلے وہ متقین میں سے ہے، وہ وارث قرآن بھی ہے، وہ وارث اہل بیت بھی ہے، وہ راہ قرآن و اہل بیت پر ہے۔ پہلا وصف قرآن نے ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اقامہ صلات کرتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، متقی وہ ہیں جنہیں ہم نے جو رزق دیا ہے اس کو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، اسے خرچ کرتے ہیں۔ رزق فقط اس خوراک اور غلے کو نہیں کہتے جو ہم کھاتے ہیں، یہ رزق کا سب سے گھٹیا مصداق ہے۔ رزق جو اللہ نے دیا کسی کو، سب سے اس کا گھٹیا مصداق چنا اور چاول ہے، غلات ہیں، کھانا پینا ہے۔ یہ منحصرت رزق نہیں ہے کہ اللہ نے بس یہی پیدا کیا اسی وجہ سے اللہ کی ذات رازق ہے۔ اللہ نے بہت اعلیٰ رزق پیدا کیا اور کم رزق بھی پیدا کیا، گھٹیا رزق بھی پیدا کیا۔ جانوروں کا چارہ یہ بھی ان کا رزق ہے. مکھیاں جو ڈھیر پہ کھاتی پیتی ہیں یہ بھی ان کا رزق ہے. یہ سب رزق ہے, ہر موجود کا رزق خدا نے بنایا ہے. لیکن انسان کو خدا نے جو رزق دیا, رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا خدا, عطیہ خدا, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے راہ خدا میں پیش کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے. وہ انسان خود دیکھے کہ کون سی چیز خدا نے مجھے دی ہے تاکہ میں اسے راہ خدا میں انفاق کروں. بچا ہوا کھانا کسی فقیر کو دینے سے انسان متقی نہیں بنتا, پھٹے پرانے کپڑے راہ خدا میں دینے سے انسان متقی نہیں بنتا, بلکہ نئے کپڑے دینے سے بھی انسان تقویٰ کے اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچتا. اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ رزق نہیں ہے, یہ سب سے گھٹیا رزق ہے. اگر گھٹیا رزق دو گے تو تقویٰ کے گھٹیا مقام پر فائز ہو جاؤ گے, اور جو اللہ نے سب سے اعلیٰ رزق دیا ہے اگر وہ انسان راہ خدا میں دے سب سے اعلیٰ متقی بن جاتا ہے, سب سے اعلیٰ متقی بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, سب سے پہلی نعمت رزق کے طور پر خدا نے ہمیں اپنی ہستی دی ہے, اپنی جان دی ہے, یہ رزق خدا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے میں نے قرآن ان کے لیے نازل کیا ہے جو متقین ہیں, ہدایت ان کے لیے جو متقین ہیں. وہ آئمہ متقین ہیں, متقیوں کے امام ہیں. متقی کس کو کہتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں. خوب انسان اب راہ خدا میں جب پیش کرے تو کیا پیش کرے؟ جو چیز اللہ نے اس کو رزق کے طور پر دی ہے وہ سب طبقے اخلاص میں رکھ کر کہہ دے کہ پروردگار یہ تیری دی ہوئی تھی, میرا نہیں ہے, یہ تیرا رزق تھا, میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اور عزیزان کرامت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کوئی چیز پا لیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اس وقت ہیں, ہم اس وقت بڑے عظیم ہیں, یا اولیاء اللہ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں دعا مستجاب ہو جاتی ہے. ہمارے ذہن میں ابھی تک یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی بہت مقربین میں سے ہیں, کیونکہ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے, اللہ مان لیتا ہے ان کی دعائیں, اللہ سب کی باتیں قبول کر لیتا ہے, چونکہ وہ سب کا رب ہے. وہ مومنوں کا بھی رب ہے, وہ غیر مومنوں کا بھی رب ہے, جو اسے مانتے ہیں ان کا بھی رب ہے, جو نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ سے کچھ لے لینا بڑی بات نہیں, کیوں؟ ایک تو کریم ہے, کریم سے کچھ لے لینا بڑی بات نہیں, رحیم ہے, رؤوف ہے, رحمان ہے, یعنی اس کا دسترخوان ہمیشہ کھلا ہوا ہے. وہ بخیل نہیں ہے, وہ اہل جود و سخا ہے, اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر اس کے خزانے سے تھوڑا بہت کوئی لے لے تو اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھے. اللہ سے لے لینا یہ کرامت و ولایت نہیں ہے, بلکہ اللہ سے لی ہوئی چیز کو امانت کے ساتھ اللہ کو لوٹائے اور خدا اس سے کوئی چیز قبول کر لے, یہ دلیل ہے کرامت کی. کہ انسان خدا کو کچھ پیش کرے, جو کچھ پیش کرے گا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اور وہ خدا سے قبول بھی کروا لے. خدا ہر ایک سے قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا اگر قبول بھی کرتا ہے تو صرف متقین سے کرتا ہے. دیتا سب کو ہے, یہ نہیں کہا کہ میں متقین کو دوں گا دوسروں کو نہیں دوں گا. فرمایا ہر ایک کو دوں گا, جو مانگے گا میں اس کو دوں گا, جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا دوں گا, جو حسنہ مانگے گا اس کو حسنہ دوں گا, جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت دوں گا. لیکن جب میری بارگاہ میں لے کر آئیں گے, مجھے لوٹانے کے لیے آئیں گے, تو میں قبول فقط متقین سے کروں گا, فقط متقیوں سے قبول کروں گا, اور کسی سے قبول نہیں کروں گا. یہاں پر آ کر شہداء کی قدر و منزلت و وارثان شہداء کی قدر و منزلت واضح ہو جاتی ہے. عزیزان بچے دیے خدا نے سب کو ہیں, ہم بہت مانگتے ہیں اللہ سے اولاد مانگتے ہیں, خدا دے بھی دیتا ہے, لیکن کتنے ایسے ہیں جو اولاد خدا کو لوٹاتے بھی ہیں, عموماً دعا کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں, مولانا دعا کرو خدا ہمیں اولاد دے دے, اور نرینہ اولاد بھی مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں نرینہ اولاد دے دے, لیکن کسی نے یہ دعا نہیں کرائی کہ دعا کرواؤ کہ خدا میری یہ نرینہ اولاد قبول کر لے, خدا مجھ سے یہ بیٹا قبول کر لے, خدا مجھ سے یہ سرمایہ قبول کر لے. اور بچے تو بہت ہیں, جوان تو بہت ہیں, مومن تو بہت ہیں, انسان تو بہت ہیں, لیکن خدا ان سب میں سے کچھ کو قبول کرتا ہے، سب کو قبول نہیں کرتا. شہداء سرمایہ ہے، وارثان شہداء کو فخر کرنا چاہیے اس بات پر کہ خدا کی راہ میں انہوں نے کچھ پیش کر دیا ہے، اور یہ سرمایہ جو انہوں نے خدا کی راہ میں پیش کیا ہے، اس سرمایہ نے انہیں وارث دین بنا دیا. اگر خاندان شہید، جس خاندان میں شہید موجود ہے، پہلے دین کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، اب دین کی طرف زیادہ توجہ کریں، چونکہ اس دین پر انہوں نے اپنا سرمایہ لگا دیا ہے. شہید بارگاہ خدا میں پہنچ کر ایک پریشانی کا اظہار کرتا ہے، شہید مضطرب ہوتا ہے بارگاہ خدا میں. اسی آیت کے ذیل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن جس کو قرار دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. شہید خدا کی بارگاہ میں جا کر پریشانی کا اظہار کرتا ہے. کس پریشانی کا؟ یہ نہیں کہتا میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ پریشانی کا اظہار نہیں کرتا کہ میری بیوہ کا کیا بنے گا، یہ نہیں کہتا میرے مال کا کیا بنے گا، میرے سرمایہ کا کیا بنے گا، میرے مکان کا کیا بنے گا، میری نسل و اولاد کا کیا بنے گا، بلکہ شہید کو خدا کی بارگاہ میں ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جس راہ کی خاطر میں نے جان دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے خون میں لتپت دیکھ کر، مجھے خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر، مجھے گولیوں سے چھلنی دیکھ کر، میرا پارا پارا جسم دیکھ کر، مجھے اپنے خون میں نہایا ہوا دیکھ کر، کہیں میرے ورثہ، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے ساتھ آنے والے مجھے دیکھ کر کہیں خوفزدہ تو نہیں ہو گئے، کہیں ڈر تو نہیں گئے، کہیں اس راہ کے بارے میں تردید کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں تذبذب میں تو نہیں پڑ گئے، کہیں محتاط تو نہیں ہونا شروع ہو گئے. یہ چنتا ہے جو شہید بارگاہ خدا میں پیش کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے بشارت ملتی ہے شہید کو. ہمیں کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اور شہید کو کہا گیا اے شہید پریشان نہ ہو. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. شہید کو بشارت ملتی ہے، مجدہ دیتا ہے خدا، اے شہید پریشان نہ ہو، وہ لوگ جو تیرے ساتھی تھے، تیرے ہم مسلک تھے، تیرے ہم مذہب تھے، جو تیرے ساتھ سبیل خدا پر تھے، تو پریشان نہ ہو. اللہ بشارت دیتا ہے کیا؟ کہ وہ اگرچہ درجہ شہادت پر تو نہیں پہنچے، لیکن ڈرے نہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. عزیزان، ہم بیٹھتے ہیں شہید کو ایصال ثواب کے لیے کہ ہماری طرف سے شہید کو ثواب پہنچ جائے، کہ عالم برزخ میں یا قبر میں خدا کی بارگاہ میں اس کی مشکل حل ہو جائے. ہم یہاں پریشان ہیں، وہاں اس کی مشکل حل ہو جائے، وہ وہاں پریشان ہے، ہماری یہاں مشکل حل ہو جائے. شہید اس بابت پریشان نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی گرا کو لیں، وہ یہ پریشان ہے کہ کہیں میری قوم، میرے ساتھی، میرے خاندان والے گھبرا تو نہیں گئے، میری لاش اٹھا کر پریشان تو نہیں ہو گئے. اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ بشارت ہے، یہ مجدہ ملتا ہے شہید کو. اے شہید پریشان مت ہو، خوفزدہ نہیں ہوئے. عزیزان، راہ شہادت، ایسی شہادت پاک موت کا نام ہے، پاک موت پاک راہ میں، ایک پاک موت ہے پاک راستے کے اندر. ورنہ مرتے بہت سارے لوگ ہیں، اسی شہر میں کتنے لوگ صبح شام مرتے ہیں، بے گناہ بھی مرتے ہیں، لیکن جس راہ میں مرتے ہیں وہ راستہ پاک نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں، سبیل خدا میں، پاک راہ میں پاک موت مرنا یہ شہادت ہے. اور شہید پریشان ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا راستہ، اللہ کا راستہ کہیں خالی نہ ہو جائے، اس میں خلوت نہ ہو جائے، کہیں یہ قوم ڈر نہ جائے، محتاط نہ ہو جائے، احساس خطر کر کے، احساس ناامنی کر کے، اور یہ سوچنا شروع کر دی کہ اس راہ میں خطر ہے، اس راہ میں پریشانیاں ہیں، اس راہ میں شہادت ہے، اس راہ میں مشکلات ہیں. شہید کو تکلیف پہنچتی ہے جب شہید دیکھتا ہے کہ میری قوم میرے راستے سے ہٹ گئی، میرے ورثہ میرے راستے سے ہٹ گئے، مجھ پر فخر کرنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر اظہار افسوس کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو بچ جاتا، اگر یوں ہوتا تو بچ جاتا۔ سید الشہداء جب مکہ پہنچے، کچھ لوگ آئے امام علیہ السلام کو بچانے کے راستے بتانے لگے۔ کچھ نے کہا آپ یمن چلے جائیے، کچھ نے کہا آپ مذاکرات کر لیں، کچھ نے کہا آپ مکہ میں ہی پناہ لے لیں، حرم خدا کے مجاور بن جائیں، کچھ نے کہا آپ فلاں کام کریے۔ سید الشہداء یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان لوگوں کو کیا فرمایا؟ اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر کہ مجھے تم راہ خدا میں جو میں نکلا ہوں تم مجھے بچنے کے راستے بتا رہے ہو، بچنے کے تو ہزار راستے ہیں اور سارے مجھے معلوم ہیں۔ سید الشہداء فرما رہے جان بچانے کے ہزار راستے ہیں، وہ سارے مجھے معلوم ہیں۔ میں جو مدینے سے نکلا ہوں تو جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ میں وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوں جس میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں، جس میں جان قربان کر دوں۔ جان بچانے کے ہزار طریقے ہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں نہ سوچیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ آپ نے دین کی خدا، دین خدا کے لیے، راہ خدا میں آپ نے اپنا سرمایہ لگا دیا، اب دین خدا کے ورثہ میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ اب دوسرے دین کی طرف آئیں یا نہ آئیں، لیکن ورثہ شہداء کبھی بھی چپ ساتھ کے نہ بیٹھے، کوئی میدان میں ہو یا نہ ہو، لیکن وارثان شہداء وارثان دین بن گئے ہیں، وارثان مذہب بن گئے ہیں۔ دوسرے اگر لا تعلق بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، لیکن وارثان شہداء کبھی دین سے لا تعلق نہ بیٹھے۔ کربلا یہی درس دیتی ہے ہمیں، کربلا کے ورثہ ورثائے دین بن گئے، آزاداری کا یہی پیغام ہے۔ عزیزان، شہید وہ عظیم سرمایہ ہے راہ خدا میں کہ اگر قوم شہید کے وارث، شہید کی شہادت کی عظمت کو درک کر لیں، خود بھی محفوظ ہیں، ان کا دین و مذہب بھی محفوظ ہے۔ اتنے شہداء پاکستان کے اندر تشیع کے پیش ہوئے راہ خدا میں، اسی شہر کے اندر، اور اس وقت ہر شہر اور ہر دوسرا تیسرا خاندان ایسا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی شہید موجود ہے۔ شہداء کسی ملت کو بیدار رکھنے کے لیے، ملت کو متحرک رکھنے کے لیے، ملت کو جگانے کے لیے، اس کے اندر غیرت پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر تحرک پیدا کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ ہمارے معاصر زمانے میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ شہداء پیش کر کے، پھر نہ کہ ان شہداء کے لیے فقط تھوڑا سا اظہار افسوس ہوا اور پھر ان شہداء کو فراموش کر دیا، یا زیادہ سے زیادہ بڑھ کر حکومت سے مطالبات شروع کر دیے، شہداء کا معاوضہ مانگنا شروع کر دیا۔ یہ متاسفانہ ہماری قوم میں ہوا ہے۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے فوراً ایک طبقہ آ بیٹھتا ہے حکومت سے دستخط لے کر کہ ہم نے آپ کے شہید کے لیے اتنا معاوضہ منظور کروا لیا ہے۔ عزیزان، یہ لاشیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں، یہ بہت عظیم ہیں، ان کو خدا نے زندہ کہا ہے، ان کو خدا نے دین کا ضامن کہا ہے، دین کا محافظ کہا ہے، ان کے ذریعے سے تشیع یہاں پہنچا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام یہاں پہنچا ہے۔ اتنا نقطہ اقبال کو بھی معلوم تھا، اور اقبال نے اپنی قوم کو کہا، تعلیم دی، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام، جن کا مقام کعبہ سے یا حرم سے بڑھ کر، کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر، وہ جو حرم سے زیادہ بڑھ کر مقدس و باحرمت ہے، اہل کلیسا سے جا کر ان کی دیت کا مطالبہ نہ کرو، اس حرمت کا سب کو باس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شہید ہو کر چونکہ راہ خدا میں مرتا ہے، یہ اب ایک خاندان کا کسی قبیلے کا نہیں رہتا، کسی قوم کا فرد نہیں رہتا، بلکہ یہ سرمایہ ملت بن جاتا ہے، اس پر سب کا برابر سے حق ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ تھا اس کے فطری اور حقوقی احکام موجود تھے، لیکن جب راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے یہ پوری ملت کا سرمایہ بن جاتا ہے، اور پوری قوم پر شہید کی تعظیم و تکریم واجب ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف تعظیم و تکریم کہ ہم ان کے لیے ایک سال میں ایک دن برسی ان کی رکھ لیں، اور چند مراسم ان کے رکھ لیں، اور چند تصاویر ان کی ہم فقط آویزہ کر لیں، یہ تکریم شہید کے لیے کافی نہیں ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ شہید شمع محفل بشریت ہے، یہ نور ہیں چراغاں جنہوں نے کیا ہوا ہے۔ آج اگر کچھ زندہ ضمیر موجود ہیں، انہی کے صدقے، انہی کے طفیل موجود ہیں، جس قوم کے پاس اتنا عظیم شہادتوں کا سرمایہ موجود ہو، اس قوم کا یہ حق نہیں تھا جو آج ہمارا بنا ہوا ہے۔ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرے، جو بھی اللہ کی نعمتوں کی تعظیم نہ کرے، خدا اس قوم کو سزا دیتا ہے۔ ہم نے شہداء کی قدردانی نہیں کی، ہم نے شہداء کی منزلت کا احساس نہیں کیا، ہم نے شہید کو فقط کہا ایک خاندان کا شہید ہو گیا، فلاں کا شہید، فلاں کا شہید۔ یہ شہداء اسلام ہیں، یہ شہداء دین ہیں، یہ شہداء تشیع ہیں، یہ شہداء راہ خدا ہیں۔ آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہ خدا کے ساتھ فقط اس خاندان کا تعلق ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر میرا بھی رائے حق سے تعلق ہے تو یہ شہید میرا بھی ہے، یہ شہید ہم سب کا ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ قوم میں اگر زندہ ہوگی، حیات کے ان منابع سے زندہ ہوگی، جس قوم کے اندر شہید کی قدر و منزلت بالا ہوگی، وہ عظیم ہوگی، وہ قوم بھی زندہ ہوگی، اس قوم کے فرزندان بھی زندہ ہوں گے۔ یوں نہیں کہ آج ملک کو ناامن سمجھ کر ہم اپنی اولاد کو ملک سے خارج بھیجنا شروع کر دیں، باہر بھیجنا شروع کر دیں، کیوں کہ یہاں پر رہو گے تو دیکھتے نہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ شہید اس لیے پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ہم بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، یہی شہید کی پریشانی ہے، ہم بھی یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیوں؟ پھر اس شہر کو بچائے گا کون؟ اس دین کو بچائے گا کون؟ اس راہ کو کون بچائے گا؟ ورثہ شہید کی ساری قوم ورثہ شہید ہے، نئے خاندان، وہ قوم جو شہید کے وارث بن جائے اس کی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں، اور اس کا مواخذہ بھی بہت سخت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جو شہید کے خون ضائع کریں گے، خدا ان سے کبھی نہیں گزرے گا۔ ممکن ہے بہت ساروں کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن خون شہداء کے ساتھ خیانت کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ خون شہید کے ساتھ خیانت صرف یہی نہیں کہ اس کا معاوضہ نہیں لے سکے ہم، یا اس کے قاتل کو تختہ دار تک نہیں پہنچا سکے، یہ ظاہری کام ہے۔ خون شہید رائیگان چلا جاتا ہے اگر فقط شہید کو دفن کر کے قوم سو جائے۔ اتنے شہید کافی تھے اس قوم کو اٹھانے کے لیے، اتنے شہید کافی تھے اس قوم کے اندر تحرک پیدا کرنے کے لیے، غیرت پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہمیں شہداء کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے، وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے معاصر زمانے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، جنہوں نے شہداء کی قدر و منزلت جانی آج بڑے عظیم جگہ پر فائز ہیں۔ آپ نے سید مقاومت سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ کا وہ پیغام سنا، کہا کہ آج یہ روح، یہ شجاعت، یہ حماسہ، یہ طاقت، یہ قدرت ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ اشارہ کر کے کہا کہ جب تک شہیدوں کے یہ مزار موجود ہیں، اس وقت تک حزب اللہ بھی موجود ہے، اس وقت تک جہاد بھی موجود ہے، اس وقت تک غیرت بھی موجود ہے۔ شہید صرف ایک مدفن کا نام نہیں، شہید کی قبر، مزار شہید در حقیقت، اقبال کے بقول کہ مزار شہید در حقیقت ایک ایسا پودا ہے، یہاں سے اگتا ہے اور یہاں سے پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، اس کی مہک پوری قوم کے اندر پھیل جاتی ہے اور پوری قوم کے دلوں کو منور کر دیتی ہے. اس کو مزار نہ سمجھیں, یہ در حقیقت ایک گلستان ہے. ایران میں جا کر دیکھیں وہ شہداء کے قبرستانوں کا نام رکھو گلزار, گلزار شہداء, گلزار شہداء, حقیقتاً گلزار ہے. ایسے گل, ایسے پھول, ایسے حسین پھول, گلستان بشریت کے حسین پھول. خدا چنتا ہے ان کو, ہر ایک کو یہ مقام نصیب نہیں ہوتا. منافق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان تھے, یہ پاگل تھے, یہ نافہم تھے, انہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی. قرآن نے کہا یہ نفاق ہے. اگر شہید نہ ہوتا, اگر شہید نہ آئے, ان عزاداریوں کی پیگیری نہ کرے, ان کے لیے اہتمام نہ کرے, تو وہ جو بیٹھے ہوئے دکانوں پر, وہ جو تجارت میں مشغول ہے, انہیں کیا دین سے سروکار ہے؟ انہیں کیا لگے کہ مسجدیں چلتی ہیں یا نہیں چلتی, عزاخانے آباد ہیں یا نہ آباد ہیں؟ انہیں کیا لگے کہ کوئی ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ شہید ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر راہ خدا میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ ذکر برپا ہو جائے اگرچہ میری جان چلی جائے. یہ شہید عزیز آپ کے سامنے ہیں, ان کی زندگی. خطرہ سامنے موجود ہے, موت سامنے موجود ہے. سمجھاتی بھی رہے اہل ہمدردی, بتاتے بھی رہے, ہمدردی کرتے بھی رہے, خیرخواہی کرتے بھی رہے, اور انہیں سب سے زیادہ معلوم تھا کہ یہ مجھے خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر رہے. یہ استقامت ہے عزیزان, یہی متاع ہے ہماری نسلوں کے لیے. ہم نے اپنی نسلوں کی پرورش ان اقدار کے ذریعے سے کرنی ہے. یہی چیزیں, یہی قصے, یہی ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ یہ دین جو آج تمہارے پاس پہنچا ہے, یہ کن کن شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, کس طرح انہوں نے اس کو بچا کر تمہارے تک پہنچایا. بہت فرق ہے شہید میں اور وہ لاشیں جو مومیائی اور ممیز بنا کر بیچی جاتی ہیں. شہیدوں کے معاوضے طلب نہ کریں, شہید قوم کو زندہ کریں. ہم در حقیقت جس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں, شہداء کے راہ اور شہداء کی نسبت بے اعتنائی اور شہداء سے لا تعلقی اور شہداء کے حق میں جو ناقدری کی ہے, ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اگر وہ پہلا شہید اس سرزمین پر جس کا خون گرا, شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ, اگر اس شہید کے بعد شہید کی قدردانی ہوتی تو آج اتنے شہید نہ ہوتے, اور اگر آج بھی ہم نے اتنے شہداء کی قدردانی نہیں کی تو ممکن ہے اتنے اور بھی شہید کرنے پڑے, شہید دینے پڑے. اگر ان شہداء کی قدردانی کریں, ہم بھی محفوظ ہوں گے, ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا. کربلا میں سید الشہداء نے شہادتیں پیش کی, انصار و بنو ہاشم کو قربان کیا. حضرت زینب نے فقط سوگ نہیں منایا ان شہداء کا, بلکہ ان شہداء کی شہادتوں کو امت کی بیداری کا پیغام بنا دیا. چاہتی تو کربلا میں بیٹھ کر روتی نہیں رہتی, ہمیشہ کے لیے ایک گھر بنا لیتی, واپس آ کر, قید سے واپس آ کر بھی کربلا میں بیٹھ سکتی تھی عزاخانہ بنا کر, اور ساری عمر وہاں پر روتی رہتی. لیکن نہ, بی بی نے فقط تنہا سوگ نہیں منایا, بلکہ کربلا کا پیغام, کربلا کی شہادتوں کا پیغام لے کر اونچا بازار میں گئی, دربار میں گئی, وہاں بھی گئی جہاں کوئی مرد بھی جرت نہیں کر سکتا بات کرنے کی. وہاں بھی جا کر بی بی نے پیغام شہداء پہنچایا. ہر شہید جس کا خون گرتا ہے اس سرزمین پر عزیزان, ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, پوری قوم کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, علماء کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, معززین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اور جنہوں نے دین کی زمام سنبھالی ہوئی ہے ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, جوانوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس طرح خاموشی سے گھروں میں لا تعلق بیٹھنے سے ہم شہداء کے حق میں گناہگار پکڑے جائیں گے. ایک ایک شہید کا خدا ہم سے حساب لے گا, یا آخر جو تیرے لیے شہید ہوئے تھے, تیرے دین کے لیے شہید ہوئے تھے, تو کیوں لا تعلق ہو کر ان سے بیٹھا رہا؟ یہ کہنا کہ یہ فلاں قوم کا شہید ہے, یہ فلاں قوم کا شہید ہے, شہید کسی قوم کا نہیں ہوتا، شہید شہید رائے حق ہے. اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان شہادتوں کو تحریک نہ بناتی، ایک نہضت نہ بناتی، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ مکتب ہوتا، نہ قرآن ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. حضرت زینب کے ان خطبوں کا اثر، اس پیغام رسانی کا اثر کہ آج خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے اور یہ نعمت عظیم خدا نے ہمیں عطا کی. لیکن یہ کام بی بی نے آسانی سے نہیں کیا، ہم بھی اگر کریں گے آسان نہیں ہے، دشوار ہے. پیغام شہداء کو لے کر قوم تک پہنچانا، اپنی نسلوں تک پہنچانا، ان بچوں تک پہنچانا، دین کا دفاع کرنا، دین کی حفاظت کرنا، مکتب کی حفاظت کرنا، یہ دشوار کام ہے بہت. آج ہم ہزار مجبوریوں کا بہانہ کرتے ہیں، لیکن ثانیہ زہرا جتنا مجبور کوئی بھی نہیں. کوئی ہے جو کہے مجھے اتنی مجبوریاں ہیں جتنی حضرت زینب کو مجبوریاں تھیں؟ اتنے مسائل اٹھائے، اتنے دکھ اٹھائے، اتنے رنج اٹھائے بی بی نے. شب عاشور سید الشہداء نے جب اپنی شہادت کی خبر دی، بی بی بے ہوش ہو کر گر گئی. شہید مطہری فرماتے ہیں سید الشہداء نے حضرت زینب کو ہوش دلا کر فرمایا، بہن اگر آپ اس طرح سے بے ہوش ہوتی رہی، ان بچوں کو کربلا سے لے کر شام تک کون جائے گا؟ اس کاروان کا محافظ کون ہوگا؟ اس کے بعد حضرت زینب میں اتنی استقامت آ گئی کہ پھر بے ہوش نہیں ہوئی، پھر بے ہوش نہیں ہوئی، بلکہ صبح عاشور جب وہ وقت آ گیا کہ سید الشہداء نے آ کر کہا، بہن وہ پرانا لباس مجھے نکال کر دیں جو میں نے مدینہ میں دیا تھا. بی بی فرماتی ہیں، بھیا آیا آخری وقت آ پہنچا ہے، مجھے بتایا گیا تھا جب حسین پرانا لباس مانگے سمجھ لینا آخری وقت آ گیا. آیا وہ آخری وقت آ گیا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا، ہاں بہن وہ آخری وقت آ گیا ہے. پھر بھی زینب بے ہوش نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد سید الشہداء نے جب وہ لباس پہن لیا، زرہ پہن لی، اور پھر اس کے بعد ودا کے لیے خیام میں آئے، بی بی نے بیویوں سے کہا حلقہ بنا لو اور حسین کی آخری زیارت کر لو، پھر اس کے بعد یہ حسین صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی. اس وقت بھی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی. رخصت کر کے، خیموں سے ودا کر کے، جب مقتل میں سید الشہداء جانے لگے، ساتھ ساتھ چلنے لگی، سید الشہداء نے فرمایا، زینب رک جاؤ، خیمے میں چلی جاؤ. اس وقت بھی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی. اور پھر جب وہ وقت آ گیا کہ جب سید الشہداء زین سے زمین پر آ گئے اور شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آیا سید الشہداء کا سر جدا کرنے کے لیے، اس وقت زینب خیمے سے نکلی اور تل زینبیہ پر آ کر کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی شمر کیا ظلم کر رہا ہے، وہاں پر بھی بے ہوش نہیں ہوئی، وہاں پر بھی فریادیں کرتی رہی. اور پھر اس کے بعد جب دیکھتی رہی بھیا کا سر کٹ گیا، جدا ہو گیا، بے ہوش نہیں ہوئی، اور پھر لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر بھی بے ہوش نہیں ہوئی، خیمے جلتے رہے، پھر بھی بے ہوش نہیں ہوئی. کیوں بے ہوش نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ بھائی نے کہہ دیا تھا زینب میں یہاں شہید ہو جاؤں گا. آپ نے یہ شہداء کا پیغام لے کر کوفہ و شام تک اور قیامت تک کی دنیا کو پہنچانا ہے، اور حضرت زینب نے پہنچا دیا. اور پھر وہ وقت آ گیا عزیزو کہ جب کوفہ کا بازار آ جاتا ہے اور علی کی بیٹی ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، پکار کر ان کو کہتی ہے، الا یا اہل کوفہ، اے کوفہ والوں سنو، علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے، علی کی بیٹی کوئی بات کرنا چاہتی ہے. ایک نابینا آواز سنتا ہے، کہتا ہے تعجب ہے مجھے کہ یہ آواز تو نسوانی لگتی ہے لیکن لہجہ میرے مولا کا لگتا ہے، یہ کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے؟ آیا علی زندہ ہو گئے ہیں. کہنے لگے نہیں یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی اولاد ہے, علی کی بیٹی ہے. تو کہنے لگا کہ عموماً جب بھی خلیفہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا بیٹا جانشین ہوتا ہے. آیا میرے مولا کے بیٹے جانشین نہیں بنے کہ بیٹی آ کر خطبے دے رہی ہے؟ کہنے لگے نابینا, اے کاش یوں نہ ہوتا, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی, میں بھی اپنی مولا کی اولاد کو دیکھتا. کہنے والوں نے کہا اللہ کا شکر کر, تیری آنکھیں نہیں ہیں, جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. پوچھتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے آل نبی ہے, رسیوں میں بندے ہوئے ہیں, منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں, بال پریشان ہے, سر برہنا ہے, اور ادھر نہ محرموں کا مجمع ہے, سب
دیکھ رہے. پروردگارا بے حق محمد والے محمد, ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد والے محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, پروردگارہ جہان اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, پروردگارہ بے حق محمد والے محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو, اس ملک اس کو ناامن کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, پروردگارہ بے حق محمد والے محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ و امان میں محفوظ فرما, عزاداران ہنگو کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما, پروردگار رب حق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی و امام العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل درجہ ظہور فرما, ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر یہ شہید بزرگوار جن کے لیے مجلس عظام برپا ہے, ان کے لیے وہ جملہ شہداء اس شہر کے لیے شہداء جتنے اس سرزمین پر جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا, وہ بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ, بسم اللہ.